الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات آج جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کی رات ہمارے ہاں سیرت کے بارے میں بات ہوتی ہے اور اس میں مدد لی جاتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشترکہ تصنیف ہے اس میں آج کا جو عنوان ہے احسان یعنی بلائی کرنا احسان یعنی بلائی کرنا بلائی کرنا ایک ایسی صفت ہے جو ہر نیکی کے کام کو محیط ہے اس لیے اس کی صورتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا البتہ ان تمام صورتوں کی ایک عام شکل یہ نکلتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا نیک سلوک کرنا جس سے اس کا دل خوش ہو اور اس کو آرام پہنچے نیک سلوک کرنے میں یہ بات بھی یقیناً مخفی ہے کہ وہ جائز ہو ناجائز جو ہے نا اس کو نیک نہیں کہا جا سکتا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محسن کون ہوگا جس کے احسانات کی حدود پایا نہیں عرش سے فرش تک جو کچھ ہے وہ اسی کے احسانوں کی جلوہ نمائی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ اور اگر اللہ کے احسان گنو تو ان کو پورا نہیں گن سکو گے بے شک انسان بے انصاف نا شکر ہے یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر کہ اس نے کسی صحیح سفارش کے بغیر ان کو قید خانہ سے نجات دی ان کے ماں باپ اور بھائیوں کو مصر لے آئے ان لفظوں میں ادا کرتے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذَا أَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ اور انہوں نے مجھ پر احسان کیا مجھے قید خانہ سے باہر لایا اور آپ لوگوں کو گاؤں سے یہاں لے آیا اسی طرح قارون کے قصے میں اللہ تعالیٰ کی صفت محسن سے متصف ہونے کا اشارہ موجود ہے فرمایا احسن کما احسن اللہ علیکا تو احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اس دنیا میں جہاں قدم قدم پر اولن عدلن بدلن داد و ستت کا جذبہ ہر راہ و روح کو دامنگیر ہے احسان حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کرنے کی تعلیم و تنبیہ کتنی ضروری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم نے ضرورت کو پورا کیا ہے اور قرآن مجید میں جا بجا اس کی اہمیت کی تاکید آئی ہے چنانچہ سورہ نحل میں حکم کی صورت میں ہے ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى اللہ انصاف اور لوگوں کے اللہ انصاف لوگ کے ساتھ احسان کرنے کا اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے انصاف تو کسی کی تکلیف و آرام اور رنج راحت کی پرواہ نہیں کرتا اور ہر ایک کو اس کا واجب بھی حق دیتا ہے لیکن احسان میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ اس کا ذکر کیا پھر احسان کے یہ ایک خاص اور متداول صورت یعنی قرابت داروں کی مالی امداد کا ذکر کیا لیکن احسان مالی امداد کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ احسان کے اور بھی مختلف طریقے ہیں اور عام لوگ کے علاوہ ماں باپ قرابت دار یتیم محتاج قرابت دار پڑوسی اجنبی پڑوسی آس پاس کے بیٹھنے والے مسافر اور لونڈی غلام اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیات میں ان لوگوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی متعدد آیتوں میں تاکید کی ہے بہرحال یہ احسان تو ہر شخص کے فرائض میں داخل ہے لیکن جن کی مالی وسعت کا دائرہ جتنا بڑا ہے اسی کے مطابق اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے احسان کے دائرے کو وسیع کرے اور ہر شخص کو اپنے جاہ و مال سے زیادہ فائدہ پہنچائے یہ وجہ کہ قارون کی قوم نے اس سے یہ اخلاقی مطالبہ کیا وہ احسن کا ما احسن اللہ علیکا اور جس سے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا تم بھی اوروں کے ساتھ احسان کر احسان کی اہم صورت یہ ہے کسی کی مصیبت سے نجات دلائی جائے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے نجات دلی تھی اس کو اس کا بڑا احسان سمجھتے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ اور اس کے سوا اس نے مجھ پر اور بھی بڑے بڑے احسان کیا بے کسی کی سفارش مجھ کو قید سے نکالا غرض مالی امداد دینا یا کسی کی مصیبت سے نجات دلانا احسان کی اہم صورتیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں شریفانہ فیاضانہ افعال ہیں جن کو اللہ نے احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے مثلا عورتوں کو قانونی ہیلے نکال کر دک کرنا برا کام تھا جس روح کے عفو میں کہ اگر کسی عورت کو اپنی زوجیت میں رکھنا پسند ہو تو خوبی کے ساتھ اس کو الگ دو فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریف باحسان مطلب جس کے بعد رجوع ہو سکتے ہیں وہ تو دو ہی طلاق ہیں جو دو دفعہ کر کے دی جائیں پھر دو طلاقوں کے بعد یا دستور کے مطابق زوجیت میں رکھنا یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دینا ہے اس طرح اگر تم پر کسی کا کچھ واجب ہو تو اس کو بھی خوبی کے ساتھ ادا کرو اس کی ادائی میں لیت لال حجت حوالہ نہ کیا کرو فرمایا فمن عفی الحمن خیشین فتباء بالمعروف او ادا و ادا ہونے لے بے احسان. پھر جس قاتل کو اس کے بھائی طالب کے ساتھ سے کوئی جز کے ساتھ معاف کر دیا جائے تو جان کے بدلے خون بہا اور وارث مقتول کی طرف سے اس کا مطالبہ دستور کے مطابق اور قاتل کی طرف سے وارث مقتول کو خوش معاملگی کے ساتھ خون بہا ادا کرنا. قصور واروں کے قصور کو معاف کرنا, اس کے مقابلے میں غصے کو پی جانا بھی احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو یہ درجہ دیا کہ جو اس صفت سے متصف ہوں وہ بھی اللہ کے محبوب بندوں میں ہوں گے. واللہ یحب المحسنین, واللہ محسنوں یعنی کہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے. احسان کے لیے قرآن کا ایک اور لفظ وزل ہے, اگر کوئی منکوہ سے خلوت کے بغیر اس کو طلاق دے دے تو شور پر نصف مار واجب ہوتا ہے. یہ تو قانون ہوا, مگر اخلاقی حکم یہ ہے کہ یا تو عورت اس نصف کو بھی معاف کر دے اور کچھ نہ لے تو یہ عورت کا حسن خلق ہے, اور شور پورا ادا کرے اور آدھا کاٹے نہیں تو یہ مرد کا حسن خلق ہے. اس کے بعد ارشاد ہے, ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر, آپس میں فضل مت بھولو, بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. کسی غریب یا کسی عزیز و قریب سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے ناراضی پیدا ہو جائے تو بھی احسان والوں کا فرض یہی کہ معاف کریں اور اپنے احسان سے باز نہ آئے. ولا یاتل الفضل منکم وسعت ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا, اور تم میں جو احسان کا شائش والے ہیں قرابت داروں غریبوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کالے, ان کو چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کرے. احسان کے اسی وسیع مفہوم میں اسلام نے ایک جامع لفظ معروف کا استعمال کیا ہے, یعنی ہر وہ چیز جس کی خوبی عقلاً و شرعاً معلوم ہو. معروف میں داخل ہے. قرآن کریم کا یہ حکم ہے, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اور نیکی کرنے کو کہ, اور اس کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ, ہر نیکی ثواب کا کام ہے, اور ایک ایسا صدقہ ہے جس کے لیے غریب و امیر کی تخصیص نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ فرض ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو کیا کرے, فرمایا کمائے اور خود فائدہ اٹھائے اور صدقہ کرے. صحابہ نے عرض کیا کہ اگر اس کو کمانے کی قدرت نہ ہو یا وہ نہ کمائے, فرمایا غریب حاجت مند کی اعانت کرے. صحابہ نے عرض کیا اگر وہ ایسا نہ کرے, فرمایا نیکی کرنے کا حکم دے. صحابہ نے کہا اگر وہ ایسا نہ کرے شاید وہ کہ برائی سے باز رہے کیونکہ اس کے لیے صدقہ ہے. اس معنی کے لحاظ سے حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے عیال پر جو کچھ صرف کرتے وہ صدقہ ہے, کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہو اس وہ بھی اس میں داخل ہے. اس معنی میں قرآن مجید نے ایک اور لفظ بر کا استعمال کیا ہے, اور اس وسیع دائرے میں کافر مسلم سب کو شامل ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين, اور جو لوگ تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے انہیں تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, ان کے ساتھ احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے تو اللہ تم کو نہیں منع کرتا نہیں, کیونکہ اللہ منصفانہ برتاؤ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. صحابہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نہ مسلموں پر صدقہ کرنا ثواب کا کام نہیں سمجھتے تھے. اس پر یہ حکم آیا کہ ہدایت بخشنا تمہارا نہیں کام, تم کو بلا امتیاز ہر ایک مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ نیکی کرنی اور نیت ٹھیک کرنی چاہیے تو تم کو نیت کا ثواب ملے گا. ارشاد ہوا, لیس علیک ہداہم ولکن لا یهدی من یشاء وما تنفق من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفق من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون, تیرا ذمہ ان کو راہ پر لے آنا لیکن اللہ راہ پر لاتا ہے جس کو چاہے, اور تم جو دو گے خیرات سو اپنے واسطے اور تم نہیں دیا کرتے لیکن اللہ کی خوشی چاہ کر, اور جو دو گے خیرات وہ تم کو پوری مل جائے گی اور تمہارا حق مارا نہیں جائے گا. کوئی احسان کی ایک خاص صورت ہے مگر اس کی وسعت میں سارے دنیا سمائے. نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا اسلام کا وہ اصول ہے جس پر ثواب و عذاب کا درمدار ہے. جو نیک کام کریں گے ان کو اللہ کے ہاں سے نیکی جزا ملے گی. ارشاد ہوا, حل جزا الحسان اللہ رسان, بھائی بلائی کا بدلہ کیا ہے مگر بلائی. گوئی آیت پاک اپنے سباق کے لحاظ سے آخرت میں نیک کاموں کے نیک بدلہ ملنے سے متعلق ہے, مگر لفظوں کے لحاظ سے اصول کی وسعت دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے. دنیا کے سب سے بڑے ضرورت قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے. دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اس بوجھ کو ہلکا کیا. قرضداروں پر احسان کرنا اور ضرورت مندوں کو قرض دینا اور تنگ دست مقروضوں کو مہلت دینا جو قرض ادا کرنے سے بالکل مجبور ان کا قرض معاف کر دینا ثواب کا کام بتایا ہے. عرب میں سودخوروں نے لوگوں کو اس قدر بے رحم اور سنگ دل بنا دیا تھا کہ جو لوگ قرض ادا نہیں کر سکتے وہ غلاموں کی طرف فروخت کر دیے جاتے تھے, اور جو قیمت ملتی تھی اس سے ان کا قرض ادا کیا جاتا تھا. آج اس تمدن کے زمانے میں قرض کی زنجیر مقروضوں کے لیے اتنی ہی باری ہے بلکہ سرمایہ داری کے موجودہ نظام نے اس کو اور زیادہ باری بنا دیا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں سارے نظام کو تہبار کرتے, وہ انکان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ, وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر کوئی تنگ دست تمہارا مکتو فراہی تک کی مہلت دو، اور اگر سمجھو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اصل قرضہ ہی بخش دو بھی بخش دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود خدا تعالیٰ کی زبان سے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن میں خود تین آدمیوں کا فریق ہوں گا، جن میں سے ایک وہ شخص جس نے آزاد شخص کو فروخت کیا اس کی قیمت کہی، اس کو بھی اور بھی مدد، اور قرض کے معاملے میں تنگ دستوں پر احسان کرنے کی متعدد صورتیں بتائیں، یعنی مہلت دینا، قرض کا معاف کرنا، اور انسانیت کے ساتھ ساتھ تقاضا کرنا. اس کو اس ثواب کا کام بتایا کہ اگر ایک شخص اس کے سوا نیکی کا اور کوئی کام نہ کرے تب بھی صرف یہی ایک کام اس کی مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص جو نیکی کا کام کوئی کام نہیں کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور جب کوئی اس کا مغرور تندس نہ تو اپنے ملازم کو کہتے کہ اسے درگزر کرو، شاید اللہ ہم سے بھی درگزر کرے، چنانچہ اللہ نے اس کے صلح میں اسے درگزر کیا. دوسرے حدیث میں کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جس سے موت کے بعد فرشتوں نے سوال کہ تم نے نہیں کہ کوئی کام کیا ہے، اس نے کہا کوئی نہیں، اس نے کہا ذرا یاد کرو، اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا، اگر مقروض فراخ دست ہوتا تھا تو قرض کے لینے میں آسانی کرتا تھا، اگر تنگ دست ہوتا اس کو مہلت دیتا، فراخ دست مقروض کو مہلت دیتا اور تنگ دست کا قرض چھوڑ دیا. اس قسم کی بہت سی روایتیں ہیں. ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیف سے اس کو نجات دے، وہ تنگ دست کو مہلت دیں یا اس کا قرض معاف کر دے. یہی روایت مثلاً ابن حنبل میں الفاظ کے ساتھ آئی کہ جو شخص اپنے قرضدار کو مہلت دے گا یا اس کا قرض معاف کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ آج کل کے ماشاء اللہ ضروری باتیں ہیں. البتہ انسان کے ساتھ جب تک نفس لگا ہوتا ہے تو دونوں طرف سے افراد تفریت ہوتا ہے، قرض دینے والے کی طرف سے بھی اور قرض لینے والے کی طرف سے افراد تفریت ہو جاتا ہے. قرض دینے کے بارے میں تو یہی بات ہے نا کہ انسان جل چاہتا ہے کہ واپس ہو جائے، تو اس معاملے میں بعض دفعہ سختی کر لیتا ہے. جو اتنا ٹائم طے ہو چکا ہوتا ہے اس پہ تو قرضدار کو رقم واپس کرنے کی پوری نیت ہونی چاہیے، اور اگر وہ نہ دے تو پھر سختی کی اجازت ہوتی ہے. اجازت ہوتی ہے، اجازت اور چیز ہے اور بہتر اور چیز ہے، تو اجازت تو ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس میں نرمی کر لے تو اس کا ایکسٹرا وہ ہے کہ اچھا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا. ایک بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی ایسے شخص کو دیتا ہے جو پتہ نہیں کہ مستحق ہے یا نہیں، دوسرے ایسے شخص سے جو مجبور ہو کر قرض لے رہا ہے جائز کام کے لیے. ایک ہوتا ہے ناجائز کام کے لیے لینا، رسومات کے لیے لینا یا کوئی اس قسم کے، وہ تو نہیں، جائز کام کے، مثلا بیمار ہے اس کا کوئی، اس کے لیے قرض لے رہا ہے، یا اپنے بچوں کے لیے کچھ روزی کا سامان کر رہا ہے اس کے لیے لے رہا ہے، یعنی وہ ہے کہ وہ واقعی مجبور ہے اس کے لیے قرض لے رہا ہے، تو اس کی جو مجبوری ہے وہ قرض لینے والے پہ، قرض دینے والے پہ کل جاتی ہے، وہ تحقیق کرے اس پہ کل جاتی ہے. تو اب ویسے ایسے شخص کو دینا جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ مستحق یا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مستحق ہے، تو اصولاً تو اس کو دینے چاہیے تھا، مطلب ویسے، کیونکہ آپ مطلب جگہ ڈھونڈ ہی رہے ہیں کسی کو دینے کی، تو اصولی طور پر تو اس کو دینا چاہیے ویسے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں خوددار، وہ ویسے چیز قبول نہیں کرتے. ایسے لوگ کو اگر آپ قرض دیں اور بعد میں قرض معاف کر دیں تو اس کو دینے کا بہترین طریقہ ہے. مطلب قرض تو ایک شریف آدمی بھی لے سکتا، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو قرض لیتے تھے، صحابہ بھی لیتے تھے، تو قرض تو کوئی بھی لے سکتا ہے، لیکن مانگنا اور سوال کرنا ہی ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے. ہاں جی، بعض دفعہ مجبوراً کسی کو اگر کرنا پڑے تو ایک لادہ بات ہے، ورنہ اس شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بڑی سخت وعیدیں اس کے اوپر. لیکن قرض لینے پر تو وہ وعیدیں نہیں ہیں، اگر ضرورت ہو تو آدمی قرض لے سکتا ہے. اب جب اس نے قرض لے لیا تو اب بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو معافی کر دیں، جیسے کہ آپ، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو اس کو وسعت دے دو تاکہ وہ اس قابل ہو جائے. دوسری طرف جو قرض لینے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرض کی ادائیگی کی جلد سے جلد صورت جو ممکن ہو اس کو اختیار کرے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم دے دیں گے, لیکن وہ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا, وہ صرف کہنے کی بات ہوتی ہے. یعنی وہ اپنے ضروریات کو, اپنے خواہشات کو ضروریات بنایا ہوتا ہے, وہ سارے خواہشات اپنے پورے کر رہا ہوتا ہے اور قرض ادا کرنے کو وہ اپنے لیے لازمی نہیں سمجھتا. مطلب اس کے بارے میں وہ ریلیکس ہوتا ہے, بھائی ٹھیک ہے جی, حتیٰ کہ بے عزتی کی بات آ جاتی ہے اور سختی کی بات بھی آ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ قرض لینا یہ ذلت کا جھنڈا ہے اپنے گھر کے اوپر گاڑنا, جو قرض لینا ہے. کیونکہ واقعتاً اگر کوئی قرض لیتا ہے اور دیتا نہیں ہے تو لوگ پھر ہر ایک تو ایک جیسا نہیں ہوتا, تو ذلیل بھی کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں پر مظاہر وہ ذلت اپنے لیے خود پسند کرتا ہے. لہذا قرض لینے والے کے لیے تو ضروری کہ جتنا ممکن ہو قرض نہ لے اگر ادائیگی کی صورت اس کے پاس نہیں ہے. اور جو لے تو پھر دینے کی نیت سے لے. اور یہ بھی بات ہے کہ جو قرض لیتا ہے مجبوری سے اور دینے کی نیت ہو تو اللہ ان کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے, کچھ دینے کا راستہ بنا ہی لیتا ہے. بعض بزرگوں کے ہاں اس طرح تھا کہ ان کے توکل بہت مضبوط ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ, تو وہ قرض لیا کرتے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر ایسا معاملہ فرماتے کہ کوئی آ کے ان کا قرض چکا دیتے. مطلب یہ کہ یہ چیزیں بھی مطلب دیکھی گئی. تو یہ جو چیزیں جو ہیں, یہ قرض والا معاملہ, یہ بہت جس کو کہتے ہیں اہم بات ہے اس کو سمجھنا. دیوبند کا مدرسہ یعنی مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے, تو ایک مہاجن سے وہ قرض لیا کرتے تھے, قرض سے پھر وہ ادا کرتے تھے مہینے پر. کچھ وقت ایسا آ گیا کہ ادائیگی کی صورت نہیں, جو مہاجن تھے ان کو لوگوں نے, جو مدرسے کے مخالف تھے ان کو مطلب یہ ایک ورغ لایا کہ بھئی یہ تو آپ کے پیسے ڈوب جائے گا, آپ جا کے پیسوں کا مطالبہ کریں. تو مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرماتے اور اتنے مہاجن آیا, اس نے کہا حضرت مجھے کل تک اب قرض کی ادائیگی کر دے ورنہ سامان میں مزید نہیں دے سکوں گا. ہم نے فرمایا چکر کل آ جانا. اس کے جانے کے بعد خزانچی آیا اور خزانچی نے کہا کہ حضرت خزانے میں تو کچھ بھی نہیں, آپ نے کیسے وعدہ کر لیا؟ انہوں نے کہا بس دیکھ لیجیے. اگلے دن اس شخص کے آنے سے کچھ دیر پہلے ایک شخص آیا, انہوں نے کہا کہ میں مدرسے کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں. حضرت نے خزانچی کو بلایا, ان نے جو پیسے دیے وہ بالکل اتنے تھے جتنے کہ وہ قرض تھے اس کا, اور اس طریقے سے وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. لوگ حیران پریشان, جو کل بھی موجود تھے آج بھی موجود تھے, بڑے حیران ہوئے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے اتنا یقین تھا کہ کل بے پیسہ آ جائیں گے؟ ان نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا, اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک مجھے مہاجن کے سامنے بے عزت نہیں کرے گا. اب یہ ایک بھروسہ تھا, ایک توکل تھا, ایک ماشاءاللہ مان اللہ پاک نے اس کو رکھا. ہاں جی, تو ایسے لوگ ہیں, لیکن ایسے لوگ کی ریس نہیں کرنا چاہیے. کیوں, ہم لوگ اپنے آپ کو کیسے ان کے برابر سمجھیں؟ لہذا ہمارا معاملہ تو اسباب کے رخ سے ایسا ہو کہ اگر قرض کی ادائیگی کی صورت ممکن ہے, مثال کے طور پر پیسے بعد میں آنے والے ہیں, بس کسی کی تنخواہ رک گئی اور تنخواہ بعد میں ملنے والی ہے, اس وقت اس کو قرض کی ضرورت پڑی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے تنخواہ میں اتنے پیسے یہ ہے قرض کی ادائیگی کے لیے مطلب ہو گئے، اپنے ساتھ لکھ لے، جس وقت تنخواہ مل جائے تو فوراً اس کی اس میں سے ادائیگی کر لیں. یا فصل تیار ہونے والا ہے تو اس پہ امید کرتے ہیں کہ اتنے پیسے مل جائیں گے، تو اس کے حساب سے اگر قرض لے تو پھر اس کے حساب سے ادائیگی بھی کر لے. لیکن جو ڈرنے والے ہیں وہ ڈرتے ہیں کیسے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، مطلب خلیفہ تھے، اور جو ان کی بیوی تھی وہ شہزادی تھی. عید آ گئے تو خلیفہ کی بیوی نے کہا کہ عید آ رہی ہے تو بچوں کے نئے کپڑے مل جائے تو اچھی بات ہے کہ عید ہو جائے. ان کا میرے پاس تو نہیں ہے، تو چلو میں خازن سے بات کرتا ہوں. خازن کو بلایا، انہوں نے کہا کہ میری تنخواہ سے آپ پیسے پھر کاٹ لینا، لیکن ابھی مجھے دے دینا تو میں بچوں کے لیے کچھ انتظام کر لوں. وہ خازن بھی حضرت ہی کی تربیت یافتہ تھے، تو اس نے کہا حضرت میں تو دے دوں گا آپ کے حکم کے مطابق، لیکن کیا آپ کو امید ہے کہ اس وقت تک آپ زندہ رہیں گے؟ تو اس پر حضرت فرمایا مجھے کچھ پتہ نہیں، بس مجھے اپنا دیں. نہیں لیا، انہیں پرانے کپڑوں کے ساتھ بچوں نے عید کی. اب یہ ہمارے پاس مولانا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ والے اصول بھی ہمارے سامنے ہیں، اور مولانا حضرت رحمۃ اللہ والے بھی ہمارے سامنے ہیں. اب ہمیں کون سا اپنانا چاہیے؟ سمجھ صحیح معنی میں آ گیا ہے نہیں؟ ہاں جی. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے اپنے ذات کے لیے نہیں کیا تھا، وہ تو ایک مدرسے کے لیے کیا تھا، تو اس کے علاوہ کوئی صورت بھی نہیں بنتی تھی. لہٰذا وہ سامان پہلے سے آ رہا تھا قرض پہ، تو حضرت نے ایسی بات کی. لیکن عمر بن عبد الرحمۃ اللہ علیہ تو ایک قسم کی یعنی اپنے بچوں کے لیے کر رہا تھا تو نہیں لیا. تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے قرض لینے میں. لیکن اگر کوئی قرض لے رہا ہے اور میرے پاس وسائل ہیں تو بہترین طریقہ انفاق فی سبیل اللہ کا، کہ ان کو قرض دے دیا جائے. تو پھر دو صورتیں، یا تو اس کو معاف کر دیا جو زیادہ بہتر طریقہ ہے، یا پھر یہ کہ اس کو وسعت دے دیا جائے، اور اس کو وسعت دینے کا جو انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لیں. ایسی صورت میں ماشاءاللہ یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتے ہیں. غرض یہ کہ اسلام نے دوسروں کے ساتھ بلائی اور احسان کرنے کو کسی خاص معنی میں محدود نہیں کیا، بلکہ اس کو نیکی کی ہر راہ میں وسیع کر دیا. زندگی تو زندگی، موت میں بھی اس نے اس اصول کے دائرے کو تنگ نہیں کیا. چنانچہ اب سے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے، تو اگر تمہیں کسی کو کسی شرعی حکم کے سبب سے جان سے مارنا بھی پڑے تو اس کو بھی اچھائی کے ساتھ کرو. یعنی کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو بھی خوبی کے ساتھ کرو، چرے کو خوب تیز کے کر لے کر اپنے ذبیحہ کو راحت دو. پھر یہ اصول، جو میرے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم کے خلاف. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ میں کسی شخص کے پاس سے گزرتا ہوں تو میری مہمان نہیں کرتا، تو کیا جب اس کا گزر مجھ پر ہو تو میں بھی اس کی کچھ خلقی کا بدلہ یہی کر دوں؟ پر میں نہیں، تم اس کی مہمانی کر لیا کر. بلکہ ایسی صورتوں میں جیسے کہ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، اخلاص کی توفیق ہو جاتی ہے. کیونکہ جو آپ کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں اس کے ساتھ خیرخواہی کرنے میں تو ادلے بدلے والے بات ہے نا، لیکن جو آپ کے ساتھ خیرخواہی نہیں کرتا آپ اس کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں تو وہ تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس میں پھر زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید ہے. ایک اور موقع برشاد ہو کہ ایسے نہ بنو خود تمہاری گرہ کی عقل نہ ہو، صرف دوسروں کے دیکھا دیکھ ہی کام کرو. کہتے ہو کہ اگر لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر وہ ظلم کریں تو ہم بھی کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس پر مطمئن کر لو کہ اگر دوسرے احسان کرے تو تم احسان کرو، اگر برائی بھی کرے تو تم ظلم نہ کرو. لوگ احسان کو غلطی سے دولت و تمول اور دوسری بڑی بڑی باتوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ غریب یا احسان کا کام کر سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ احسان ہونے کے کام کے لیے وہ دولت کی نہیں دل کی ضرورت ہے. اس کی وسعت بہت دور تک پھیلی ہوئی. حضرت براء بن عازب صاحبی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کے کرنے سے مجھے بہشت نصیب ہو. ارشاد ہوا تمہاری تقریر کو مختصر ہے لیکن تمہارا سوال بہت بڑا ہے، تم جانوں کو آزاد کرو گردنوں کو چھڑاؤ۔ اس نے کہا رسول اللہ کیا دونوں باتیں ایک ہی نہیں ہیں؟ پر میں نہیں، اکیلے اگر کسی کو آزاد کر تو یہ جان کو آزاد کرنا ہے، اور دوسروں کے ساتھ شریک ہو کر کسی کی آزادی کی قیمت میں مالی مدد دینا گردن چڑھانا ہے۔ وہ لگاتار دیتے رہو اور ظالم رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تم یہ بھی نہ کہو تو بھوکے کو کھلاؤ اور پیاسے کو پلاؤ، نیک کام کرنے کو کہو اور برائی کے کام سے باز رکھو، اور اگر یہ بھی نہ کہو تو اپنے آپ کو بلائی کے سوا اور باتوں سے روکو۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ کوئی عمل بتائیے فرمائے جو روزی اللہ نے دی ہے اس میں سے دوسروں کو دے۔ عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر وہ خود مفلس ہو، فرمایا تو اپنی زبان سے نیک کام کرے، تو اپنی زبان سے نیک کام کرے۔ عرض کی اس کا اگر زبان معذور ہو، فرمایا مغلوب کی مدد کرے۔ عرض کی اگر وہ ضعیف ہو، مدد کی قوت نہ ہو، فرمایا جس کو کوئی کام کرنا نہ آتا ہو اس کا کام کر دے۔ غرض کی اگر وہ خود ایسے ہی نہ کر ہو، فرمایا اپنی ذرا رسانی سے لوگوں کو بچائے رکھے۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ گویا کہ احسان کا معاملہ بہت دور تک جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو یہ باتیں صرف محض سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے جاننی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، ہر وقت ہم لوگ اس کے محتاج ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بس جو آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتے تو اللہ بھی اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر تو کسی کو آج کوئی کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تو اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ بلکہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر اس سے زیادہ قوت حاصل ہے جتنا میرے دوسروں کے پر ہے، تو اگر میں کسی کو راحت پہنچاؤں گا تو اللہ بھی مجھے راحت پہنچائیں گے، اور اگر میں کسی کے ساتھ احسان کروں گا تو اللہ بھی میرے ساتھ احسان کرے۔ اس لیے اس معنی میں ہر وقت ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین۔ آپ جو ہے ان شاء اللہ درود تنجینا پڑھائیے جی، 300 پڑھ رہے ہیں، 10 نکال لیں، یا رب صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی عباد الذین اصطفى، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، سلام علی المرسلین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل مقدر المقرب عندك، اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعد وبدا، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وسل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، ورحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وسلم على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تهن على محمد وعلى آل محمد كما تهنت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وبارك وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة نقول لك رزقا ولو جزاء ولهك أداء وآتي له وسيلة والفضيلة والمقال محمود الذي ودى واجزي عندما هو أهله واجزي أفزل ما جازيت نبيا قومي ورسولا أمتي وصل على جميع إخواني من نبينا والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا وصلاة الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم جل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات طيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الأسفلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات طيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الأسفلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله طيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الأسفلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركة الصلوات وعباد الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله التحيات لله الصلوات وعباد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة أعوذ بالله من النار. التحیات و زاکیات اللہ طیبات صلوات اللہ السلام علیکم ایو النبی و رحمت اللہ برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبد رسول بسم اللہ بالله خلاص ما التحیات طیبات صلوات اللہ اشهد ان لا اله الا الله لا شریک له و اشهد ان محمد عبد رسول ارسل بالحکیم بشیر و نذیر و نصاتہ طیبات اللہ علیہ و فی السلام علیکم ایو النبی و رحمت اللہ برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اللہ اغفر لی و ھدنی التحیات طیبات صلوات الملک اللہ السلام علیکم ایو النبی و رحمت اللہ برکاتہ بسم اللہ تحیات اللہ صلوات اللہ زاکیات اللہ السلام علی النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علین و علی عباد اللہ الصالحین شہد اللہ الا الا شہد ان محمد رسول اللہ التحیات و صلوات زاکیات اللہ شہد اللہ الا الوحد لا شریک لہ و ان محمد عبد رسول السلام علیک ایو النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علین و علی عباد اللہ الصالحین التحیات و صلوات زاکیات اللہ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله ورسوله السلام علیک ایو النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علین و علی عباد اللہ الصالحین التحیات صلوات اللہ السلام علیک ایو النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علین و علی عباد اللہ الصالحین التحیات لله صلوات و سلام علیک ایو النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علین و علی عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد رسوله التحیات المبارکات صلوات و سلام علیک ایو النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علین و علی عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول اللہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ نحمدک یا خیر معمول و اکرم سن علی ما لم تمن نجات المقبول من قربات ان اللہ وصلاۃ رسول وصل علی مختلف الدبر والقبول من شعبت الفروع من رسول ثم نسلک بما سنقول ومن السؤال من لك القبول اللهم انی اسلک بمحمد نبیک و ابراہیم خلیلک و موسی نجیک و عیسی روحک و کلمتک و بکلام موسی و انجیل عیسی و زبور داود و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبكل وحي وحيته وقضاء قضيته وسائل أعطيته وفقير أغنيته وغنين فقرته وضال هديته وأسألك باسمك الذي وضعت ولا الأرض فاستقرت ولا السماوات فاستقلت ولا الجبال فرست وأسألك باسمك الذي استقر بعرشك وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك وباسمك الذي وضعت ولا النهار فاستنار وللليل فأظلم بعزمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلد برحمي ودمي وسمي وبصري وتستمر في جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا تؤمن مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تحتك عنا سترك ولا تجعل من الغافلين اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا إلى رحمتك يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي منه أحد يا أحد من لا أحد له ويسأل ندم من لا سأل له القطع الرجاء إلا منك نجني مما أنا فيه وأعني على ما أنا عليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين اللهم احرسني بعينك الذي لا ترام وكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا اهلك وانت رجائي فكم من نعمه انعمت بها علي كذلك بشكري وكم من بليتنا ابتليت من كذلك بصبري فيا من قل لي نعمتي شكري فلم يحرمني ويا من قل لي بليتي صبري فلم يحزنني ويا من راني خطايا فلم يفزعني يا ذا المعروف الذي لا ينقض ابدا وإذا أنا والتي لا تنسى أبدا أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبقدر في نور الأداء والجبابرة اللهم إني على ديني بالدنيا والآخرة بالتقوى وأفني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما أدرت يا من لا تدر الذنوب ولا تنقض مغفرة ما أبلي أبلي ما لا ينقصك واغفر لما لا يدرك إنك أنت الوهاب أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من كل جميل بلاء وأسألك الدمام العافية وأسألك دمام العافية وأسألك الشكر العافية وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا اللهم اني اسالك من صالح ما تؤتي الناس من المال والاهل والولد غير الظالم ولا مدل اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين الغر المهجلين الوفد المتقبلين اللهم اني اسالك بنفسا بذلك مطمئنه ان تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتؤمن بأتاك اللهم لك الحمد حمدا دائما دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مخلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائل الا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم اقبل بقلبي الى دينك وافض من ورائي برحمتك اللهم ثبتني انا اذل واهدني انا ضل اللهم كما هلت بيني وبين قلبي فهل بيني وبين الشيطان وعملي اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غنانا في انفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيت واهدى اداك فهديت واستنصرك فنصرت اللهم اجعل وسائل قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى اللهم ابتليتني بي من رخاء وشددا فمسكني بسنة الهك وشريعة الإسلام اللهم نسألك تمام النعمة في الأشياء كلها وأشكر لك عليها حتى ترضى وبعد رد الخير في جميع ما يكون فيه الخير والجميع المسؤول وملك كل عليها بمسؤولية كريم اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس القمر قمر حسبان و قبن الجادفی صبیر علام علیہ الحمد فی بلائے کو سنی کل خلق ولیک الفی بلائے کو سنی کلبنا ولیک الحمد فی بلائے کو سنی کل انفسنا خاص ولیک الحمد بما عادتنا ولیک الحمد بما اکرمتنا ولیک الحمد بما صدرت ولیک الحمد بالقرآن ولیک الحمد ولیک الحمد بالاہل والمال ولیک الحمد بالمعافات ولیک الحمد حتی ترضى ولیک الحمد اہل الدیانۃ والتقویٰ والمغفرۃ اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل وفي نية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم اني اعوذ بك من خليل ما كرهنا وتر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه لا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم على رب هذه الدعوة التامة السنة الكاملة اللهم إني أعوذ بك من خليل ما كان عيناه تراني وقلبه يراني رؤى حسدا دفنها والراسية نضاها اللهم إني أعوذ بك من بؤس والتبؤس اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء اللهم إني أعوذ بك من تسد عني وجهك يوم القيامة اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني وأعوذ بك من كل سائم يهزيني وأعوذ بك من كل عمل يلهيني وأعوذ بك من كل فقر يمسيني وأعوذ بك من كل غني يطغيني اللهم إني أعوذ بك من موت الهم وأعوذ بك من موت الغم وتقبل هذه الدعوات فيك محمد الشرف علي عبد الواسع محمد المصطفى محمد علي محمد شفيع وعبد الماجد مولانا محمد الشرف سليماني مولانا محمد قدي يوسف محمد اقبال مدني وسيد الشعب سيد تنزيم وسيد تنزيم رحمه الله عليهم وجميل المتعلقين فيك يا ابائهم وامهاتهم وجميل المؤمنين والمؤمنات صلى الله تعالى سيد الكائنات والمخلوقات صلاه وسلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والصدق منزل ابو جديد بدر الجديد